السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله، وقال اللہ تبارک وتعالی النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، وقال اللہ تبارک وتعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وقال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، وقال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کی نسبت سے آج کیونکہ ملک میں چھٹی بھی ہے، عام تعطیل ہے، اس لیے معمول سے ہٹ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. اس ماہ مبارک میں مسلمان اپنے اپنے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ان طریقوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یا رائے کا اختلاف پایا جاتا ہے، اس بحث میں جانے کا مجھے بالکل شوق نہیں ہے. البتہ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ اہم مسئلہ ہے، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور نجات کے لیے بھی ضروری ہے. چنانچہ اسی تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا، آپ کا، اس امت کے افراد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے. اس تعلق کے 2 بنیادی حصے ہو سکتے ہیں، ایک قلبی تعلق ہے اور ایک عملی تعلق ہے. اس حوالے سے کچھ آیات قرآنی کا انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کریں گے مختصراً، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے کچھ اشارے بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق کا معاملہ ہے، اس میں اولین تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ہونا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش معروف ایک روایت کے مطابق 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کی تکمیل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر. تمام انبیاء اور رسول پر ہمارا ایمان ہے، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری رسول ہیں. چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ذکر ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادے عطا فرمائے، تینوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، تفصیل کا موقع نہیں، وہ منہ بولے بیٹے تو ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے مگر حقیقی بیٹے نہیں ہیں. اس ایک رسم کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ وضاحت اس سورہ احزاب میں پہلے آئی ہے، تفصیل کا موقع نہیں. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. نبوت کا معاملہ اور سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. اس آیت میں لفظ رسول بھی آیا ہے اور نبیین کا لفظ بھی استعمال ہوا، تفصیل کا موقع نہیں، اشارہ ہی کرنا مقصود ہے. ہر طرح کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نبوت اللہ کے رسول علیہ السلام پر ختم ہو گئی. لفظ رسول بھی اس آیت میں آ گیا اور نبیین جمع کا صیغہ وہ بھی اس میں آ گیا. اب کوئی رسول، کوئی نبی کسی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا نہیں ہے. ہاں وہ جو احادیث میں تفصیل ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ نئے رسول کی حیثیت میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اس امت میں جب آئیں گے تو اس امت کے ایک امام کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہی عمل کریں گے، اسی کو آگے جاری رکھیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، اگر آج بالفرض موسیٰ بھی آ جائیں، اب اگر بالفرض موسیٰ بھی آ جائیں تو مجھے مانے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں ہوگا. تو نبوت ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. یہ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ بھی ہے. پھر مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. سورہ انبیاء آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا. کبھی قرآن فرماتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 28 میں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا رسول بنا کر بھیجا. کبھی قرآن کہلواتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. پچھلے رسول یا پیغمبر یا انبیاء مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام عالم تمام انسانوں کے لیے ہے اور آپ کی رحمت تمام عالمین کے لیے ہے, کسی نئے رسول کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی مگر پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا, لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, بے شک اس ذکر کو الذکر کو قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو پہلے انبیاء رسول اس لیے آتے ہیں کہ کوئی ایک خطے میں بھیجا گیا تو دوسرے خطے میں رسول کی ضرورت ہے, اب ضرورت نہیں ہے, حضور کی رسالت عالمگیر ہے, یونیورسل ہے تمام انسانوں کے لیے. پہلے کوئی کتاب عطا ہوئی اس کتاب میں تبدیلی ہوگی تو نئی کتاب کی ضرورت ہے تو نئے رسول کی بھی حاجت آئے گی, لیکن اللہ نے قرآن جو نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا تو کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے انبیاء کی کوئی تعلیمات مسخ ہو جاتی تھی تبدیل ہو جاتی تھی تو نئے رسول کی ضرورت پیش آ سکتی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا وہ بھی محفوظ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہیں. بہر یہ اشارہ اس تعلق سے ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ اور یہ اس کے دلائل جا بجا قرآن حکیم میں عطا ہوئے. ایمان ہی کے تعلق سے ایک اور نقطہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتے وہ ایمان والے نہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, اللہ کو مانتے ہیں, ہم آخرت پر ایمان لائے, آخرت کو مانتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, اللہ ارشاد فرما رہے وہ ایمان والے نہیں. کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے. ایک راہ ہے کہ یہود کا بیان ہے سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں, وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے, چاہے وہ اللہ کے ماننے والے ہیں چاہے وہ آخرت کے ماننے کے دعوے دار ہیں, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تو ان کا توحید کا عقیدہ, ان کا آخرت پر ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے اہم معاملہ. اسی لیے اب ایک اور اہم نقطہ, ہمارے سارے ایمان کی عمارت اس بات پر کھڑی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں. چنانچہ اہل علم نے, فقہا نے ایمان کی جو ٹیکنیکلی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کیا ہے؟ ہر وہ خبر جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے عطا کی اس خبر کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. ہر وہ خبر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. ایک نقطہ کبھی کام آئے گا, دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے, سورۃ الکہف برسوں پہلے ہم نے مطالعہ کیا تفصیل آئی تھی, دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے, لیکن دجال کا لفظ قرآن میں نہیں آیا. آیا قرآن میں؟ نہیں آیا. سورہ کہف ہے جو حدیث میں حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر جمعے کے دن اس کی تلاوت کیا کرو, لیکن لفظ دجال قرآن میں نہیں آیا. تو ایک عالم عرب کے عالم نے بڑی پیاری بات کہی, اللہ امتحان لے رہا ہے, جو محمد رسول اللہ کی خبر کی تصدیق کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا اور جو ان کی تصدیق نہیں کرے گا وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اہم نقطہ ہے. تو ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. تو سارا ایمان جو میرا اور آپ کا اس کی جو عمارت ہے وہ اس بنیاد پر کھڑی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر جو انہوں نے عطا فرمائی تصدیق کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید ایمان کی بڑوتھنی عطا فرمائے. ایمان کے ہی تعلق سے ایک اور عجیب نقطہ قرآن میں, سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمینو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ایمان کا بڑا عجیب بیان ہے. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ بات ہے جو بچپن سے پڑھتے آئے عقیدے کے معاملے میں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی ضروری، دل کی تصدیق بھی ضروری، تب بندہ مومن بنتا ہے. یہ دونوں ایمان، دونوں درجات ایمان کے ضروری ہیں، زبان کا اقرار بھی، دل کی تصدیق بھی. اور یاد رہے، جب دل میں تصدیق ہوتی ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے. جب دل میں تصدیق ہوگی ایمان کے حوالے سے تو عمل ثبوت پیش کرے گا. وہ ذکر آگے چل کر مزید آئے گا انشاءاللہ. یہ قلبی تعلق کے ذیل میں ایمان کا تھوڑا ابھی ذکر ہوا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا جائے، چاہے لوگ اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہوں، چاہے وہ آخرت کے ماننے کے دعوے دار ہوں، چاہے وہ پچھلے کے کسی رسول کو بھی ماننے کے دعوے دار ہوں، اگر محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں تو وہ اللہ کے ہاں صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان کی بنیاد کس ایمان کی عمارت اس بنیاد پر کھڑی ہے، ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا. اور ایمان کے دو درجے ہیں، زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق، یہ دونوں ضروری ہیں. رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان ہو تو اسی کا ایک حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت بھی ہوگی. چنانچہ قرآن حکیم میں ذکر آیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم اور مقدم ہیں. یہ ہے ایمان کا تقاضہ، مجھے میری جان سے بڑھ کر محمد رسول اللہ علیہ السلام سے محبت ہو. اسی تعلق سے وہ دو احادیث معروف ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والد اور تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور دوسرا واقعہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو صاحب بات بیان کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کے سوا ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، دعوے کر کے اور نعرے لگا کے اور دعوے کر کے پتہ نہیں کہاں اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں. یہ سیدنا عمر کا واقعہ بخاری شریف مسند احمد میں. پھر خاموش ہوئے اور اپنے باطن کا جائزہ لیا اور پھر عرض کی اس کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ سے میری جان سے بڑھ کر محبت ہے. تب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ ہے حضور سے قلبی تعلق کا معاملہ، محبت کا تقاضا. اسی طریقے پر ایک ہلا دینے والا مقام قرآن کا، جھنجھوڑ دینے والا مقام قرآن کا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، جس میں اللہ تعالیٰ نے 8 محبتیں ایک طرف گنوائیں اور 3 محبتیں ایک طرف گنوائیں. 8 میں سے 5 محبتیں رشتے ناطوں کی ہیں اور 3 محبتیں مال اور جائیداد اور کاروبار اور گھر وغیرہ کی ہیں. 8 ایک طرف ہے، 3 ایک طرف ہیں. سنیے گا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیے، اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور اولاد، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، مفت میں نہیں ملا، محنت نے لگائی اس میں، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، چلتی تجارت ہے، اور وہ مکانات محلہ جو تمہیں بڑے محبوب ہے، بڑا پیسہ لگایا، وقت لگایا، بڑی جان کھپائی اس کے اندر، یہ 5 رشتے اور 3 مال اسباب کی محبتیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ 8 میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ کی محبت سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو. ایک دھمکی کا بھی انداز ہے اس میں، ایک ڈراوے کا انداز بھی ہے، حتی اتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. کس بات کا؟ موت کا بھی اور عذاب کا بھی ہو سکتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ رشتے ناطوں کی محبتیں، مال و اسباب کی محبتیں، یہ زیادہ اوپر ہیں یا اللہ کی محبت، اس کے رسول علیہ السلام کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت؟ ایک ترازو باطن میں قائم کر لیجئے، بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک ترازو باطن میں قائم کر لو بھائی، ایک پلڑے میں 8 محبتیں رکھو اور دوسرے میں 3 محبتیں رکھو، کون سا پلڑا بھاری؟ اگر یہ محبتیں بھاری ہیں تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لو اور اللہ کے ڈراوے سے ڈرو کہ پھر اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اگر دوسرا پلڑا بھاری ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور یاد رکھیے، اللہ کی محبت قلبی معاملہ ہے، میرے ماتھے پہ لکھا نہیں ہوگا. رسول اللہ علیہ السلام کی محبت قلبی معاملہ ہے، کسی کے گلے میں میڈل نہیں ہوگا. تیسری محبت کیا بتائی؟ جہاد کی محبت. اور جہاد مستقل عمل ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جہاد، گناہوں سے بچنے کے لیے جہاد، دین کی دعوت کا عمل جاری رکھنے کے لیے جہاد، دین کی سربلندی کی محنت کے لیے جہاد. اگر یہ جہاد ہو رہا ہے نظر آئے گا، شب و روز اس کام میں لگ رہے نظر آئے گا، معاف کیجئے گا، تو اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی بندگی کے لیے، اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کے دین کی اقامت اور نفاذ کے لیے. اگر یہ ہے تو ہاں اللہ کی محبت ہے، ہاں یہ اگر ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہے. ورنہ اللہ رسول کی محبت جو ہے وہ قلبی معاملہ ہے، نظر تو کوئی عملی شے آئے گی، اس عمل کا نام پورا کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل. بہرحال یہ ہے قلبی معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. اسی طریقے پر ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تیاری تو زیادہ نہیں، یہ ان کی عاجزی بھی ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ تیاری کو زیادہ نہیں ہے، مگر مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی ہے. تو مطلق محبت کا ہونا رسول اللہ علیہ السلام کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو حدیث میں بتایا گیا، تم جس سے محبت کر دو اسی کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا، اسی کے ساتھ تم شمار کیے جاؤ گے، اسی کے ساتھ تمہیں گنا جائے گا، دیکھا جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کی سچی محبت بھی مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. ایک اور پہلو جو قلبی معاملہ ہے رسول اللہ علیہ السلام سے تعلق کے ذیل میں، قلبی معاملہ، وہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنا. اور اس معاملے میں حساس ترین مقام ہے قرآن حکیم میں. کچھ عرصے پہلے ہم نے مطالعہ کیا تھا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور اس طرح ان کی روبرو زور سے بات نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ہلکے انداز میں باتیں کر لیتے ہو. ان تحبط اعمالكم، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اعمال، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. یہ ذرا بے ادبی کا پہلو آئے تو نیکیاں برباد تو ہوں گی اور ایسے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یہ بڑا بدترین معاملہ ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا بندے کو شعور ہو تو توبہ کر لے گا نا. ایک گناہ ہے بندہ کر چکا، شعور رہے گا تو ہوگا تو توبہ کر لے گا، شعور نہیں تو توبہ کیسے کرے گا. تو تمہاری آواز بھی نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو. بڑے واقعات صحابہ کرام کے، ایک صحابی کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، جماعت میں نماز آنا، یعنی گھر میں اپنے آپ کو محدود کر لیا اور جماعت کی نماز میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے، اس سے کہ ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ تمہارے لیے نہیں. اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت دھیمے انداز سے گفتگو کرتے تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے، ذرا آواز بلند کرو، تمہاری آواز مجھے نہیں آ رہی. یہ ہے صحابہ کرام کا معاملہ اس تعلق سے. اندازہ کیجئے گا، حضور کی آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں برباد ہو جائیں. جو لوگ اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑائے، آج کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہے تو رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑا رہے. سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ کوئی حضور کے آداب کو بجا لا کر کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور اعمال انجام دے رہا ہے، اس کا اگر ان آداب کو کوئی مذاق اڑا رہے تو وہ حضور کا مذاق اڑا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو مسلم معاشروں میں بھی مسئلہ ہے نا. داڑھی کا مذاق اڑا دیا، مسواک کا مذاق اڑا دیا، سادہ کپڑوں کا مذاق اڑا دیا، حضور کی فلاح سنت کسی نے اختیار کی مذاق اڑا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں برباد ہو جائیں گے. سنتوں کا مذاق اڑا دیں, رسول اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑا دیں, رسول اللہ کے گھرانے کی خواتین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے لباس کا کوئی مذاق اڑائے. آج میری کوئی بہن بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کا لباس اختیار کرے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اختیار کرے اور کوئی اس کا مذاق اڑا دے تو کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ وہ رسول اللہ کے گھرانے کا مذاق اڑا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے سے مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہو تو اپنے ایمان کا پھر وہ جائزہ لے کہ مومن ہے بھی کہ نہیں. اللہ اکبر, یہ آیت بہت گہری ہے, بہت تفصیل ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک مقام ہے سورۃ البقرہ میں, یہود شرارت کرتے تھے اور زبان مروڑ کر الفاظ کو بدل دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر غلط باتیں کرتے تھے اور کبھی کہتے راعینا, ایک لفظ راعینا عربی میں, کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. کو بات سمجھ نہیں آئی, ذرا دہرا دیجئے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہ یہود جب مجلس میں آتے تو کھینچ کر پڑھتے راعینا, اس کا ترجمہ اے ہمارے چرواہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا, لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. ایمان والوں راعینا کا لفظ ہی چھوڑ دو, بلکہ یوں کہو انظرنا, ذرا نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ علیہ السلام, اور واسمعوا سنو, مگر یہاں مراد ہے توجہ سے سنو. پہلی مرتبہ ہی سن لو تاکہ دہرانے کی درخواست کرنے کی حاجت پیش نہ آئے اور کسی بدبخت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا موقع نہ ملے. نقطہ کیا ہے, کوئی ایسا لفظ انگریزی میں کہیں گے نا دیٹ کین بی پلیڈ وتھ, جس کو پلس مائنس کر کے کوئی گستاخی کا عنصر نکالا جا سکتا ہے, اس لفظ کو ہی استعمال کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرما دیا. اس قدر رسول اللہ علیہ السلام کے ادب اور احترام کو رب کائنات قرآن حکیم میں توجہ دلاتا ہے ہمارے لیے اور اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, بات تو تفصیلی اور ہو سکتی ہے مگر اشارتاً بات کرنا مقصود ہے یاد دہانی کے لیے, کہ ایک ہمارا تعلق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق. ایمان کا بیان آیا, محبت کا ذکر آیا, اور اب ادب اور احترام کا تذکرہ ہوا. اس سے اگلا مرحلہ ہے, اس سے اگلی بات جو جڑی ہوئی ہے ساتھ ساتھ یہ معاملہ چلیں گے, وہ ہے عملی تعلق کا معاملہ. عمل میں پہلی بات آتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کا معاملہ. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ دل کی آمادگی سے حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ حکم کو ماننا اس پر عمل کرنا. یہ نہیں کہ یہ کیا کہ جمعے کی دو رکعت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو جن کو صرف جمعہ پڑھنا ہوتا ہے, معاف کیجیے گا, اچھا جی صبح فجر میں بھی اٹھنا پڑے گا. نہیں بھائی, یہ مارے بندھے کی اطاعت نہیں چاہیے, دلی آمادگی والی اطاعت چاہیے. تو اطاعت کا لفظ ہی کیا ہے؟ دلی آمادگی سے حکم کو سننا, ماننا اور اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے بارے میں یہ فرمایا, سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں, ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے جس کسی رسول کو بھی بھیجا تو اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے. رسول اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ نے براہ راست بندوں سے معاملہ نہیں کیا, اپنے چنے ہوئے پیغمبر کو رسول کو نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کم و بیش 11 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے, جب بات ہم نے سمجھی ہے کہ اطاعت کس چیز کا نام ہے, دلی آمادگی سے حکم کو ماننا اور عمل کرنا, تو حکم اللہ نے بھی دیا اور حکم رسول اللہ نے بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم. صرف قرآن نہیں, سنت رسول بھی حجت ہے ہمارے دین میں. احکام اللہ نے بھی عطا فرمائے اور احکام رسول اللہ نے بھی عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ قرآن فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کا حکم دے وہ لے لو, مانو, عمل کرو, وما نهاکم عنه فانتهوا, اور جس بات سے روک دے, منع فرما دے, اس سے رک جاؤ. حکم اللہ نے بھی دیا ہے, حکم اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی دیا. وہی قرآن کی صورت میں بھی آئی ہے اور وہی قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن یہاں تک کہتا ہے سورہ نجم کے آغاز میں, سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے. بہرحال 11 مرتبہ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرو, اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سادہ ایک مثال ہے، نماز کا حکم کس نے دیا ہے جی؟ اللہ نے۔ طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ نے تو ہمیں ڈائریکٹ نہیں بتایا، اللہ نے ڈائریکٹ تو نہیں بتایا نا، رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے قرآن کہتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت دونوں جڑی ہوئی بات ہے۔ اور ایک بڑا عجیب نقطہ ہے، اطاعت اصلاً کس کی ہے؟ اللہ کی۔ عملاً کس کی ہے؟ رسول اللہ کی۔ عجیب نقطہ ہے، اور مزید عجیب نقطہ کیا ہے؟ رسول کی کروں گا تو اللہ کی ہوگی، رسول کے طریقے پر چلوں گا تو اللہ کے حکم پر عمل ہوگا۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت بالکل بات جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ فتنہ پرانا ہے، ہر دور میں چلتا رہا، اب بھی چلتا ہے ہمارے ہاں۔ قرآن از انف فار اس، نتھنگ مور از نیڈیڈ۔ اللہ اکبر، قرآن کافی ہے، کسی اور شے کی ضرورت نہیں۔ یہ انکار سنت کا جو فتنہ ہے، منکرین سنت کا جو فتنہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے اصل میں۔ تو بہرحال اللہ نے قرآن بھی رسول اللہ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا۔ عملی میدان کے اعتبار سے اگلا نقطہ، ایک لفظ قرآن میں اطاعت کا آتا ہے، ایک لفظ قرآن کریم میں اتباع کا بھی آتا ہے۔ اتباع کو اہل علم یوں بیان فرمایا کہ یہ اطاعت سے آگے کا معاملہ ہے۔ اطاعت تو حکم میں ہوتی ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ہاں یاد رہے، حکم کے دو پہلو ہیں، یہ کام کرنا ہے، فرائض واجبات ہوں گے، یہ کام نہیں کرنا، حرام کا معاملہ ہوگا، اس سے بچنا ہوگا۔ یہ سب تو اطاعت کا دائرہ کار ہے احکام سے متعلق۔ اتباع کا معاملہ احکام سے آگے کا ہے۔ ایک بات کا حکم رسول اللہ نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک امتی اس کو سعادت سمجھے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی اس مبارک کام کی پیروی کی کوشش کروں۔ یہ میدان بہت بڑا ہے، اور ہر ایک اپنا جتنا تعلق حضور سے بڑھائے، اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو اتباع کا معاملہ حکم سے علاوہ ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، کچھ عرصے پہلے ہم نے باتیں سمجھی تھیں کہ اگر کسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایک طالب علم کا ایک 100 نمبر کا پیپر ہو اور اس کو 60 نمبر چاہیے کامیاب ہونے کے لیے، تو وہ امتحان میں کتنے نمبر کی تیاری کر کے جائے گا؟ 60 کی نا، 60 کی کر کے جائے گا، 100 کی؟ 100 کی کر کے جائے گا۔ اور وہ طالب علم میرا اور آپ کا بیٹا ہو اور صبح اس کا پیپر ہو، رات وہ مجھے آپ کو بتائے کہ ابا میں نے ایمانداری سے 60 نمبر کی تیاری کر لی۔ یہ گفتگو یاد آئی، کچھ عرصے پہلے بات ہوئی، آپ اور میں کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو کیا یہ رسک ہم اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے کہ حکم پر عمل کر لیا میں نے بس؟ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے بارے میں میرا اور آپ کا رویہ کیسا ہے۔ بقیہ احکامات کو تو چھوڑ دیں، فرض نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ انتہائی ادب سے عرض کروں، بڑی کوتاہی ہمارے ہاں۔ تو چہ جائے کہ ہم اتنا بڑا رسک اپنے اولاد کے لیے لینے کو تیار نہیں، دنیا کے 100 نمبر میں ہم اپنی آخرت کو بگاڑیں گے کیا؟ تو اتباع کا میدان کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ اللہ اکبر، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ نے اپنی محبت کے دعوے کے لیے معیار کیا بتایا؟ رسول اللہ کی اتباع کا معاملہ۔ اب یہ اتباع شب و روز میں میدان کھلا ہوا ہے، وہ رات کو سونے سے لے کے، بلکہ صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک کے معمولات ہیں، اس میں شب و روز کے معمولات اور آداب بھی شامل، مسنون آداب مختلف مواقع کے وہ بھی شامل، نکاح کا موقع، میت کا موقع، اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات بھی شامل۔ وہاں کچھ باتیں تو حکم کے درجے میں بھی ہیں، اور کئی معاملات جو ہیں وہ اتباع کا میدان ہے، جہاں رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، کھانے پینے کے معمولات، لباس کے معمولات وغیرہ وغیرہ۔ ایک مومن سعادت سمجھے کہ ان امور میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کرے۔ کیا اچھا ہو ہم آج یہ تہیہ کریں، عہد کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی سیرت النبی کی کتاب ہو، مسنون آداب کی کوئی کتاب ہو اور ہم اس کا مطالعہ مستقل بنیادوں پر کریں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کریں اور ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ فرائض اور واجبات پر عمل پہلے ہے بھائی، یاد رہے، حرام سے بچنا پہلے ہے، یاد رہے، اور پھر ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے مسنون آداب کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ البتہ اس زمن میں اگلی اور اہم ترین بات، ہم اردو انگریزی میں کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں اس کیا کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ، اردو میں ہم کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش۔ تو رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، دی بیسٹ کیا ہے، خوب ترین کیا ہے؟ وہ ہے جو 23 برس کی محنت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، وہ 23 برس کی محنت جس کے بارے میں قرآن اصولی طور پر بیان فرماتا ہے، 3 مرتبہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، ليظهره على الدين كله، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ 23 برس کی محنت کا رخ کدھر ہے؟ ایک جماعت تیار کی، یہ منظم جماعت اللہ والوں کی، اس کو صبر کے مراحل سے گزارا ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی بھی یاد رکھی گئی، یا 3 برس کی قیدی یا محصوری کا معاملہ ہے، طائف کی گلیوں میں بہتا ہوا خون بھی ذہن میں رکھیے گا، ہجرت کی رات اپنے گھر بار کو چھوڑنا بھی یاد رکھیے گا، احد کے میدان میں مبارک ترین خون نبی مکرم علیہ السلام کا بہتا ہوا بھی یاد رکھیے گا، مقدس ترین جماعت میں سے 70 پیارے صحابہ کی جانوں کے نذرانے احد کے میدان میں یاد رکھیے گا، احزاب کے موقع پر پیٹ پر پتھروں کا باندھا جانا اور بھوک کا برداشت کیا جانا بھی یاد رکھیے گا۔ اس 23 برس کی محنت کے دوران میں 259 پیارے صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی یاد رکھیے گا۔ تب قرآن کہتا ہے جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یا قرآن کہتا ہے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب تم دیکھو گے لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج امت اس کام کو بھولی بھی ہے، اسی لیے فرانس والوں کے خلاف صرف احتجاج کر سکتے ہیں، کاروائی نہیں کر سکتے۔ کاروائی تب ہوتی ہے جب اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، جب نظام خلافت قائم ہوتا ہے، پھر احتجاج نہیں کیے جاتے، پھر فتویٰ لکھا نہیں جاتا، فتویٰ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، وہ ہے پائیدار حل۔ باقی ہم قائل ہیں ان فرانس والوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، اپنے سفیر اگر وہاں پر ہے، ڈرامہ نہ کرے ہماری حکومت، اگر ہے سفیر تو بلایا جائے، کچھ اور باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اس کے سفیر کو یہاں سے بے دخل کیا جائے، امت کی ایک آواز کو بلند کیا جائے، سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، کیونکہ یہ دنیا پرستوں کو مال کا ہی لالچ ہوتا ہے، ان کو مال کم ہوتا ہوا نظر آئے گا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لیکن معاف کیجئے گا، یہ اصل حل نہیں، اصل حل ہے نظام خلافت کا قیام۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، 1924 میں رہی صحیح خلافت جب ختم ہوئی تو کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، برطانیہ کے اسٹیج شوز کو وقت کے خلیفہ نے تلوار دکھا کر سفیر کو کہا اگر نہیں روکو گے تو تلوار فیصلہ کرے گی۔ سفیر نے کہا حکومت برطانیہ کو، اگر یہ اس نے خلیفہ نے اگر فتویٰ جاری کر دیا تو سارے مسلمان ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جہاد کی پکار پر، تو وہ اسٹیج شوز روک دیے گئے۔ یہ ہے اصل حل، اور آج اس نظام خلافت کو قائم کرنا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ذمہ داری ہے، اور اس سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ترمذی شریف کی روایت، آپ نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور حضور کی ہر ادا قیمتی، ہر سنت مبارک ہے، لیکن اعلیٰ ترین، خوب ترین، اہم ترین، مستقل ترین سنت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، غالب ہو، نافذ ہو، جس کی جد و جہد کرنا آج امتیوں کے کاندھوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان پر سچا ایمان عطا فرمائے، اور ان کی اطاعت اور اتباع کی توفیق دے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کے مشن میں ان کے لائے ہوئے دین کی غلبے کی جد و جہد میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.